السلام علیکم. ریڈیو پاکستان کے نیٹ ورک سے کرنٹ افیئر چینل اسلام آباد ہے. پروگرام کشمیر اپ ڈیٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان عمرانہ ناہید. پروگرام انچارج ہیں جاوید خان خٹک. پروگرام کوآرڈینیٹر مظہر جاوید. معاون انجینئر ظفر مسعود نیازی. اور نگران اعلی جاوید خان جدو. پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں رہیں خوش رہیں. سامعین، اس پروگرام میں ہم بات کرتے ہیں مقبوضہ کشمیر کی تازہ ترین صورتحال کے حوالے سے، انسانی حقوق کے بدترین پامالی کے حوالے سے. اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کل انسانی حقوق کا عالمی دن منایا گیا، اس حوالے سے دنیا بھر میں ایک ہی آواز اٹھی کہ مسئلہ کشمیر اور مسئلہ فلسطین کو پرام طریقے سے حل کیا جائے. اور اس کے علاوہ عالمی مبصرین یہی کہتے رہے کہ کیا وجوہات ہیں کہ جو عالمی برادری ہے اور اقوام متحدہ کو خاص طور پر الزام دیا جاتا ہے اس حوالے سے کہ مسئلہ فلسطین و مسئلہ کشمیر کے حل کے حوالے سے وہ اپنا فعال کردار ادا کیوں نہیں کرتی. اور بھارت نے جس طرح ظلم و ستم کا بازار گرم کر رکھا ہے مقبوضہ علاقے میں، بھارت کو کیوں نہیں روکا جاتا کہ اس نے جو زبردستی اپنا قبضہ جمع رکھا ہے مقبوضہ علاقے میں، وہ اپنے اس قبضے کو کیوں نہیں چھوڑتا؟ اور اس کے بجائے کہ وہ وہاں کے عوام کی آواز سنے، وہاں کے عوام کو ان کا پیدائشی حق حق کی خودارادیت دے، بھارت اپنے قبضے کو طول دینے کے لیے ہر جابرانہ ہتھکنڈے استعمال کرتا چلا رہا ہے ماضی سے اب تک. اور بھارت نے کوئی سبق نہیں سیکھا اپنی ناکامیوں سے بھی اور مقبوضہ کشمیر کے حالات سے بھی کہ وہاں کشمیری عوام کیوں اب تک ایک ہی آواز اٹھاتے ہیں کہ ہمیں ہمارا پیدائشی حق چاہیے اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق. اور بھارت بجائے اس کے کہ مسئلہ کشمیر کو پرام طریقے سے حل کرتا، پاکستان کے ساتھ مذاکرات کی میز پر آتا، پاکستانی قیادت سے بات چیت کرتا. اور دونوں پڑوسی ملک ہیں، کافی تنازعات ہیں دونوں ممالک کے درمیان، جس میں کہ آبی تنازعات بھی ہیں، سیاچن سرکری کا بھی مسئلہ ہے. اس کے علاوہ مسئلہ کشمیر کو پاکستان ہمیشہ اپنے ایجنڈے میں سر فہرست قرار دیتا ہے اور قرار دیتا رہے گا. لیکن افسوس کہ بھارتی قیادت اس حوالے سے کوئی عملی قدم نہیں اٹھاتی. جنوبی ایشیا میں قیام امن کے حوالے سے جو بھارتی اقدامات ہیں اس نے خدشات پیدا کر دیے ہیں، امن کو وہاں پر خطرات لاحق ہیں. جنوبی ایشیا میں خاص طور پر کس حوالے سے؟ بھارتی قیادت کے ظالمانہ اقدامات کے حوالے سے. لیکن بھارتی قیادت کو ہرگز ہرگز اس بات کا احساس نہیں ہو رہا کہ اسے اس مسئلے کا پرامن حل نکالنا ہوگا اور اس مسئلے کو بات چیت کے ذریعے حل کرنا ہوگا. پاکستان کی ہمیشہ سے یہی خواہش رہی ہے اور پاکستان نے ہمیشہ بھارتی قیادت کو ایک ہی پیغام دیا ہے کہ مسئلہ کشمیر کے حل کے حوالے سے وہ بامقصد بات چیت کرے اور مذاکرات کی میز پر آئے. پڑوسی ملک بھارت اور پاکستان نے ہمیشہ خیر سگالی کے جذبات پہنچائے بھارتی قیادت کو، امن اور محبت کا پیغام پہنچایا ہے بھارتی قیادت کو. اور بھارتی قیادت کو ہمیشہ یہی کہا ہے کہ پڑوسیوں کے درمیان ناراضگیاں زیادہ عرصے تک نہیں رہنی چاہیے، پڑوسیوں کے درمیان زیادہ عرصے تک تلخیاں برقرار نہیں رہنی چاہیے، بلکہ ان مسائل کو حل کرنا چاہیے جو دو پڑوسی ممالک کے درمیان تنازعات کا سبب بنتے ہیں. اس حوالے سے اقوام متحدہ میں بھی پاکستان نے ہمیشہ مؤثر طور پر اپنا کردار ادا کیا ہے، مؤثر طور پر اپنی آواز بلند کی ہے. اور اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم پر بھی پاکستانی قیادت نے بارہا یہ کہا ہے کہ اقوام متحدہ کو اپنی قراردادوں پر عمل درآمد کرانا ہوگا اور بھارت پر دباؤ ڈالنا ہوگا کہ وہ اس مقصد کے لیے، اس مسئلے کے حل کے لیے پاکستان سے بات چیت کرے اور سنجیدہ اور بامقصد مذاکرات ہوں پاکستان اور بھارت کے درمیان. اس میں بھارتی قیادت کی طرف سے کبھی یہ شرط رکھی جاتی ہے کہ جی ہم پاکستان کے ساتھ مذاکرات تو کریں گے لیکن اس میں مسئلہ کشمیر کو ہرگز ہرگز نہیں چھیڑا جائے گا. تو پاکستان نے ہمیشہ اس طرح کی خواہش کو، اس طرح کی بھارتی خواہش کو، بھارتی قیادت کی خواہش کو مذاق خیز قرار دیا ہے. کیونکہ پاکستان یہ کہتا ہے کہ جب ہمارے ایجنڈے میں مسئلہ کشمیر سر فہرست ہے تو کیوں نہ اس مسئلے پر بات کی جائے جس مسئلے نے جنوبی ایشیا کے امن کو خطرات سے لاحق کر دیا ہے، خطرات سے دوچار کر دیا ہے. اور جب عالمی مبصرین بھی یہ کہتے ہیں کہ جنوبی ایشیا میں اگر ہمیں امن قائم کرنا ہوگا تو سب سے پہلے پاک بھارت تنازعات کے حوالے سے دونوں ممالک کو یہ کہنا ہوگا کہ وہ اس مسئلے کا پرامن حل نکالے. لیکن بھارتی قیادت کبھی بھی اس بات کا احساس نہیں کر پا رہی، نہ اس نے کبھی ماضی میں اس بات کا احساس کیا کہ اسے جلد یا بدیر اپنا فیصلہ بدلنا ہوگا. اور جو اس نے زبردستی کا قبضہ کر رکھا ہے مقبوضہ علاقے پر، اسے ایک نہ ایک دن وہاں کے عوام کی آواز کو سننا ہوگا اور اس مسئلے کے حل کے حوالے سے اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. جب زبردستی کسی جگہ پر قبضہ کیا جاتا ہے تو اس قبضے کو زیادہ عرصے تک طول جس طرح بھارت دے رہا ہے، اس طرح کے ہتھ کنڈے تو کرتا رہے گا، لیکن وہاں پر اپنی حاکمیت نہیں جتلا سکتا. وہاں پر وہ نہیں کہہ سکتا بھارت کہ یہ اس کا حصہ ہے کشمیر، کیونکہ جو حقائق ہیں وہ کبھی بھی بدلتے نہیں ہیں. حقائق کبھی بھی نہیں بدلتے. بے شک بھارتی قیادت حقائق سے آنکھیں چراتی رہے اور اس حقیقت کو تسلیم کرنے سے انکار کرتی رہے کہ جو کشمیری ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کا الحاق پاکستان کے ساتھ ہو. یہی وجہ ہے کہ اتنے برس گزر گئے، کشمیری عوام نے اتنی قربانیاں دی ہیں، جان و مال کی قربانیاں پیش کی ہیں، اور کتنے کشمیری جو بچے ہیں وہ یتیم ہو چکے ہیں، کتنی کشمیری خواتین بیوہ ہو چکی ہیں، کتنے کشمیری نوجوان ہیں جنہوں نے جام شہادت نوش کیا آزادی کی خواہش میں، لیکن انہوں نے بھارتی قبضے کو ہرگز تسلیم نہیں کیا. لیکن بھارتی قیادت کو احساس اب تک نہیں ہو رہا کہ جس طرح کی وہ اقدامات اٹھا رہا ہے مقبوضہ علاقے میں، اور جس طرح وہ پاک بھارت تعلقات کو بھی کشیدہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، الجھاؤ پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، یہ ساری جو کاوشیں ہیں بھارتی قیادت کی، وہ خود یہ ساری کی ساری کاوشیں اس کے اپنے لیے نقصان دہ ہیں کہ دنیا بھر میں بھارت کا جو منفی تاثر ہے وہ بھر رہا ہے. اور دنیا بھر کے ممالک یہ کہنے لگے ہیں کہ بھارت جو دعویٰ کرتا ہے کہ وہ ایک سب سے بڑی جمہوریہ ہے، اس کے جو عملی اقدامات ہیں وہ اس کے قطعی برعکس ہیں. سامعین، ہم بات کر رہے تھے کہ کل انسانی حقوق کا عالمی دن منایا گیا دنیا بھر میں، تو میں نے آپ کو بتایا کہ کتنی خواتین بیوہ ہوئیں اور کتنے ہی بچے یتیم ہو چکے ہیں. سامعین، اس حوالے سے مزید بھی آپ سے بات شیئر کروں گی، لیکن اس وقت آپ کو بتائیں کہ ایرانی فلم فیسٹیول کی افتتاحی تقریب اسلام آباد میں ہو رہی ہے، جس سے وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب خطاب کر رہی ہیں. ہم ان کا یہ خطاب براہ راست سنواتے ہیں.
Industry that was the most vibrant industry in the region and around the world, and in that front His Excellency was very helpful in assisting the ministry also, and we have requested for an expert panel from Iran, from the Film Commission of Iran, to Pakistan, so that the revival of the Pakistani film industry, their input can be included in that, and also the establishment of directorate of films in Pakistan can also be done through their input. Jo Iranian cinema hai uski jo popularity hai wo aap sab jante hain, Oscar winning cinema hai, aur jab bhi aap Iranian film dekhenge wo bahut hi closely aapko lagega ki hum kis tarah is cinema se seekh sakte hain, kyunki ek to it's a newly born cinema that is so vibrant and also has limitations, as we also have limitation when it comes to films in this region also and in Pakistan. Lekin jo sabse zyada important baat hai ki Iranian cinema ne kya mukhtalif kiya. Iranian cinema jis tarah baki cinema industries thi west ke andar aur region ke andar, hamare hamsaya mulk ki jo industry hai, unhone inko follow karne ki bajaye kuch mukhtalif kiya, اور جو بزنس اینڈ کمرشل انٹرسٹ تھے ان کو سائڈ پہ رکھتے ہوئے جو ہیریٹیج کلچر اور ویلیو سسٹم تھا، جو ریلیجس ایک ان پٹ تھی وہ اس سنیما میں نظر آئی، اور سوسائٹی کی ریفلیکشن اپنی حقیقی جو جز تھا اس کے اندر پیش کیا ایرانین سنیما نے. اور اسی لیے بہت کم عرصے میں کیونکہ یہ کچھ مختلف کر رہا تھا تو تقریباً 10 سال میں سنیما جو تھا وہ آسکر وننگ سنیما بنا. اور اسی طرح پاکستانی فلم انڈسٹری، اعجاز گل صاحب یہاں بیٹھے ہیں جن کی موجودگی میں اس کے اوپر زیادہ بات کرنا مشکل ہے، لیکن 60 کی دہائی میں تھرڈ لارجسٹ فلم پروڈیوسنگ کنٹری تھے ہم پوری دنیا میں. تو سینما انڈسٹری جو تھی اس کی بھی میں کہتی ہوں کہ پاکستان کی فلم ہیریٹیج ہے وہ. اور فلم ہیریٹیج کے ریوائیول آسان ہوتا ہے, نہ کہ آپ ایک چیز کو دوبارہ سے اس کے اوپر کام کریں. اس لیے پاکستان ان خوش قسمت ممالک میں سے ہے جہاں پاکستان کی ثقافت کو, لٹریچر کو, قومی ورثے کو پروموٹ کرنے کے لیے جو فلم انڈسٹری ہے اس کا ایکسپیرئنس موجود ہے, اس کی روٹس موجود ہیں. بات صرف ان کو ریوائیو کرنے کی تھی, جو اللہ تعالیٰ کے فضل سے جو وزارت اطلاعات ہے ان کا جو اس کا جو فلم کا حصہ ہے, سینسر بورڈ کے چیئرمین یہاں بیٹھے ہیں مبشر صاحب, انہوں نے بھی کافی کوشش کی اور ایک ٹیم کے ذریعے ہم نے پورے فلم ریوائیول کی بات کی. اور سابق وزیر اعظم محمد نواز شریف صاحب نے پاکستان کی فلم انڈسٹری کے لیے ایک پیکج کا اعلان کیا جو نہ صرف پاکستانی فلم انڈسٹری کو پروموٹ کرتا ہے بلکہ ایک گورنمنٹ کے لیول کے اوپر کس طرح انسینٹیوائز کرنا چاہیے, کون سے ٹیکس انسینٹیوز دینے چاہیے جو پوری دنیا میں اس وقت دیے جا رہے ہیں فلم میکنگ کو. اور وہ صرف اس لیے کہ میں سمجھتی ہوں کہ پچھلے 30-35 سال میں جس طرح دہشت گردی کی ایک موذی مرض پاکستان کے ساتھ جڑا تھا, ایک دیمک, اسی موذی مرض اور دیمک نے پاکستان کی ثقافت کو ختم کیا, پاکستان کے قومی ورثے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی, ایک سائیکولوجیکل جس قسم کی وار سے پاکستان گزرا, وہ تمام چیزیں اسی میں فلم انڈسٹری بھی پاکستان کی تباہ ہو گئی. 67-70 کی دہائی میں پاکستان میوزک کی بات کرتا تھا, پاکستان اپنے قومی ورثے کی بات کرتا تھا, اتنا رچ کلچر پاکستان کے ناردرن ایریا سے شروع ہو کوسٹ تک جائیں, ایک ایسا ملک جس میں ہر موسم ہو اور ہر طرح کا کلچر کمیونٹی لیول کے اوپر, ایک انڈیجنس رچ کلچرلی انٹینس کنٹری, اور آپ اس کی ثقافت کو مار دیں. تو دہشت گردی کی تو جنگ ہم لڑی رہے تھے اور اللہ کے فضل و کرم سے پچھلے 4 سال میں موجودہ حکومت کی کاوشوں کی وجہ سے سابق وزیر اعظم محمد نواز شریف صاحب کے ویژن کے مطابق اور تمام لا انفورسمنٹ ایجنسیز, افواج پاکستان نے جس طرح فرنٹ کے ساتھ لیڈ کیا, دہشت گردی پہ قابو پایا ہے. ابھی بہت سفر باقی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس وقت جو پاکستان جنگ لڑ رہا ہے وہ پرسپشن وار ہے, اور اس پرسپشن وار میں ہماری وہ چیزیں جس سے پاکستان کا پازیٹو امیج پروموٹ ہو, اس میں ایک بات فلم انڈسٹری کی ہے کہ ہم اپنے ملک, پاکستان ایک امن پسند ملک ہے, کلچرلی ڈائیورس ہے, اس کی پروموشن اور اس کو کمیونیکیٹ کرنے کے لیے فلم سے بہتر کوئی میڈیم نہیں ہے. کیونکہ آپ کی ٹی وی سکرینز تو شاید دوسرے ممالک میں نہ پہنچتی ہوں لیکن سینما کے ذریعے ہی تمام ممالک نے اپنی بات کی ہے. اور آپ اس فلم فیسٹیول کو ہی دیکھ لیں کہ آج جب یہاں پاکستان میں بیٹھے لوگ اس فلم کو دیکھیں گے تو نہ صرف وہ فلم دیکھیں گے بلکہ وہ ایران کو دیکھیں گے اس فلم کے ذریعے. اور یہی وہ مقصد ہے, یہی وہ آبجیکٹو ہے جو پاکستانی فلم انڈسٹری کے ریوائیول کے لیے اس وقت منسٹری آف انفارمیشن کام کر رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ ایرانین فلمز کو دیکھیں, سینما کو دیکھیں, تو ون فیلز ویری ینگر وائل لکنگ ایٹ دی ایرانین فلمز, وائل ایٹ دی سیم ٹائم جو میچورٹی ہے, جو ریسپانسبلٹی ہے, جو دوسری جنریشنز کو بھی کیٹر کرتی ہے, وہ بھی اس کے اندر انکلوڈ ہوتی ہے. تو اس وقت جو ماسٹر کر رہا ہے ایرانین سینما باقی سینماز کو, وہ یہی وجہ ہے کہ جس کے اندر ویلیو سسٹم آف دیٹ ویری سوسائٹی از انٹیکٹ ان دوز فلمز, اینڈ دا میسج از کمیونیکیٹڈ اباؤٹ کلچر, اباؤٹ ہیریٹیج, یور لینگویج, اینڈ آلسو دا کلچر آف دا سوسائٹی پریویلنگ ان ایران ایٹ دا مومنٹ. سو جب بھی آپ اپنی انڈیجنس اسٹرینتھ کو چھوڑتے ہیں اور آپ فالو کرنے لگ جاتے ہیں دوسری انڈسٹریز کو, اس وقت آپ کی جو مکس ہے اس کو آپ کتنا ریسپانسبلی مکس کرتے ہیں وہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. ایک بات میں یہ بھی کہنا چاہوں گی, جمال شاہ صاحب کو میں ہمیشہ ریکویسٹ کرتی ہوں کہ کچھ ڈیز جب یہ ون ویک کا فلم فیسٹیول ہے, اس میں کچھ ڈیز بالکل ڈیڈیکیٹ کر دینے چاہیے پاکستان کی جو کالج گوئنگ اسٹوڈنٹس ہیں, یونیورسٹی اسٹوڈنٹس ہیں, ان کے لیے یہ شو کیس کرنا فلم, جو فلمز دوسرے ممالک سے آتی ہیں. کیونکہ یہ جو اویئرنیس ریزنگ ہے ہمارے انفارچونیٹلی کریکولم کے اندر ایبسنٹ ہے اباؤٹ آر کنٹریز اینڈ اباؤٹ دا فلمز اینڈ دا ہیریٹیج اینڈ جو ثقافت ہے اور قومی ورثے کے اوپر, اس کو دوبارہ کریکولم میں ریوائو کیا جا رہا ہے, لیکن تھرو فلمز ہمارے بچوں کو وہ اویئرنیس ہو سکتی ہے. تو 2 دن ڈیڈیکیٹ ضرور ہونے چاہیے یونیورسٹی اسٹوڈنٹس اور کالج اسٹوڈنٹس کے لیے جو پبلک اسکولس کے ہوں. اینڈ آئی تھنک ہز ایکسلنسی آئی ووڈ آلسو وانٹ ٹو میک اے ریکویسٹ ہیئر دیٹ وی شوڈ ٹیک دس پارٹنرشپ a step forward, and we should also invite the cinemas across the country to showcase films from your country and other regions as well. That will also give opportunity to all the audience from Pakistan to view these films. And I would also request Jamal Shah Saab to officially write to cinema associations and distributors to put the films, be it Iranian for that matter, but this partnership should be taken to the next level by introducing films from Iran to the cinemas of Pakistan, and also Pakistani films to the cinemas in Iran. So this will be the milestone achieved where our films can showcase what Pakistan is, the true picture of Pakistan, and also Iranian films can also show our audience and also tell about Iran and its society, and also the value system that is prevailing in the country. In the end, I would like to thank the Embassy of Iran one more time for putting up this show together, Pakistan National Council for Arts, Lok Virsa, the Iranian Culture Center, also for their input in putting this show together. I would also request Jamal Shah Saab to have more film festivals in other cities.
سامعین، ابھی آپ وزیر مملکت برائے اطلاعات مریم اورنگزیب کا ایرانی فلم فیسٹیول کی افتتاحی تقریب سے خطاب سن رہے تھے، اور اپنے خطاب میں انہوں نے پاکستانی فلمی صنعت کی بحالی کے عزم کا اظہار کیا. انہوں نے کہا کہ ایرانی فلمی صنعت میں ثقافت کا عکس موجود ہے، اور جس طرح پاکستان کے چار خوبصورت موسم ہیں اور پاکستان کی جتنی رچ ثقافت ہے، پاکستان کو بھی اپنی جو فلم انڈسٹری ہے، اپنی جو فلم میکنگ ہے، اس میں ثقافت کی ترویج دینی چاہیے. اور فلمی صنعت کی بحالی، جو پاکستانی فلمی صنعت کی بحالی کے حوالے سے انہوں نے ٹیکس میں مراد کا بھی ذکر کیا، اور اس کے علاوہ انہوں نے جو اسلام آباد میں ایرانی فلم فیسٹیول کا انعقاد ہوا ہے، اس پر ایرانی سفارت خانے کا شکریہ ادا کیا. ابھی یہ تقریب جاری ہے، اس حوالے سے مزید اپڈیٹس بھی آپ کو دیتے رہیں گے. چلتے ہیں معمول کی نشریات کی طرف. سامعین، پروگرام آپ سن رہے ہیں کشمیر اپ ڈیٹ، اور کشمیر اپ ڈیٹ میں شامل کریں گے کشمیر کے حوالے سے خبریں. پاکستان نے بھارتی وزیراعظم کی جانب سے گجرات کے انتخابات میں مداخلت کے الزام کو قطعی بے بنیاد اور غیر ذمہ دارانہ قرار دیا ہے. ایک ٹویٹ میں دفتر خارجہ کے ترجمان ڈاکٹر محمد فیصل نے کہا کہ بھارت انتخابی بحث میں پاکستان کو گھسیٹنے سے باز رہے. انہوں نے کہا کہ انتخابات میں کامیابی من گھڑت سازشوں کے بجائے اپنے بلبوتے پر حاصل کی جانی چاہیے. مقبوضہ کشمیر کے ضلع کپواڑہ کے علاقے ہندواڑہ میں بھارتی فوج نے ریاستی دہشت گردی کی نئی کارروائی میں چار افراد کو شہید کر دیا، جن میں تین نوجوان اور ایک خاتون شامل ہیں. ہلاکتیں بھارتی فوج، پولیس اور پیرا ملٹری سینٹرل ریزرو پولیس فورسز کی مشترکہ کارروائی کے نتیجے میں ہوئیں. ادھر انتظامیہ نے ضلع کے علاقے سوپور اور ہندواڑہ میں انٹرنیٹ اور موبائل سروس معطل کر دی ہے. لوگوں نے ہندواڑہ شہر میں بھارتی فوج کے ہاتھوں ایک خاتون کی شہادت کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا. مظاہرین نے خاتون کی میت ہندواڑہ شہر میں یونسو کی طرف جانے والی شاہراہ پر رکھ کر بھارت مخالف نعرے لگائے. خاتون کی شناخت مصرا بانو کے نام سے ہوئی ہے. دوسری طرف حریت تنظیموں اور رہنماؤں نے انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں پر زور دیا ہے کہ وہ کشمیریوں کی حالت اظہار کا نوٹس لیں. کل جماعتی حریت کانفرنس کے سینئر رہنما آقا سید حسن الموسوی نے سری نگر میں ایک بیان میں کہا کہ ذمہ دار عالمی طاقتوں کے طرز عمل اور کردار میں تبدیلی کے باعث انسانی حقوق کی صورتحال مزید خراب ہو رہی ہے. جے کے ایل ایف آر کے جنرل سیکرٹری وجاہت بشیر قریشی نے عالمی اداروں سے اپیل کی ہے کہ وہ کشمیر میں انسانی حقوق کی صورتحال جاننے کے لیے وہاں فیکٹ فائنڈنگ ٹیمیں بھیجیں. امریکہ کے ممتاز روزنامے نیو یارک ٹائمز نے لکھا ہے کہ بھارت میں وزیراعظم نریندر مودی اور بھارتیہ جنتا پارٹی کی حکومت میں مسلمانوں پر حملوں کے واقعات میں خطرناک حد تک اضافہ ہوا ہے. اخبار نے اپنے ادارے میں لکھا کہ بھارت میں ہندو انتہا پسند مضبوط ہوئے ہیں، اور انہوں نے مسلمانوں سے اس قدر تعصب روا رکھا ہوا ہے کہ تاریخی تاج محل کی بھی مخالفت کر رہے ہیں. مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی تنظیم کو روزانہ کی بنیاد پر انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے 6 سے 7 کیس موصول ہوتے ہیں اور انتظامیہ متاثرین کی حق تلافی میں ناکام ہو چکی ہے۔ انسانی حقوق کمیشن کی چیئرپرسن جسٹس ریٹائرڈ بلال نزاکی نے کہا ہے کہ کمیشن نے رواں سال 7,929 شکایات موصول کی ہیں۔ بلال نزاکی نے میڈیا، پولیس اور سول انتظامیہ سمیت تمام شراکت داروں سے تعاون کا مطالبہ کیا ہے تاکہ انسانی حقوق کے مسائل کو احتساب کے ساتھ حل کیا جا سکے۔ نزاکی نے کہا کہ اس پروگرام کا مقصد تمام شراکت داروں کو ایک جگہ اکٹھا کرنا ہے اور ان کو انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا احساس دلانا ہے اور جمہوری نظام میں انصاف کے حصول کو بنیادی حق کے تحفظ کو یقینی بنانا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی پولیس نے پائلٹ متاثرین کی ڈاکومنٹری بنانے پر ایک فرانسیسی صحافی کو گرفتار کر کے پاسپورٹ ایکٹ کے تحت نظر بند کر دیا ہے۔ پولیس حکام نے بتایا کہ ٹی وی چینل ٹی ایف ون کے سابق فرانسیسی صحافی پال کمیٹی کو سری نگر کے پرتاب پارک سے اس وقت گرفتار کیا گیا جب وہ پائلٹ متاثرین کے بارے میں ایک ڈاکومنٹری تیار کر رہا تھا۔ پولیس نے کہا کہ مذکورہ صحافی کے خلاف پاسپورٹ ایکٹ کے تحت کیس درج کیا گیا ہے۔ بھارتی حکومت مقبوضہ کشمیر میں گزشتہ آخری سال کے دوران زخمی اور شہید کیے گئے کشمیریوں کے اعداد و شمار کو تبدیل کرتے ہوئے بے نقاب ہو گئی ہے۔ بھارتی وزارت داخلہ کے زیر انتظام نیشنل کرائم ریکارڈ بیورو کی نئی دلی میں جاری رپورٹ کے مطابق رواں سال کے دوران ریاست میں 44 کشمیری شہید جبکہ 375 کشمیری زخمی ہوئے ہیں۔ اس کے برعکس حقائق یہ ہیں کہ سال 2016 کے دوران بھارتی فورسز نے 9 خواتین اور 45 نوجوانوں سمیت 303 بے گناہ کشمیریوں کو شہید کیا۔ سامعین، یہ تھیں کشمیر کے حوالے سے خبریں۔ جی سامعین، میں پروگرام میں آپ سے بات کر رہی تھی انسانی حقوق کے عالمی دن کے حوالے سے کہ جو کشمیر میڈیا سروس کا ریسرچ سیکشن ہے وہ یہ بتا رہا ہے، اس کی طرف سے ایک رپورٹ جو جاری ہوئی اس میں بتایا گیا ہے کہ جو جنوری 1989 سے اب تک ریاستی دہشت گردی کے واقعات میں 94,877 بے گناہ کشمیریوں کو بھارتی فوجیوں نے شہید کیا ہے، جن میں سے 7,099 کشمیریوں کو دوران حراست قتل کیا گیا، اور ان ہلاکتوں کی وجہ سے 22,862 خواتین بیوہ اور 1,07,674 بچے یتیم ہو چکے ہیں۔ اور جو زیادہ سلسلہ شروع ہوا شہادتوں میں وہ 2016 میں، جو جولائی میں بھارتی فوجیوں کے ہاتھوں ممتاز نوجوان رہنما برہان مظفر وانی کا ماورائے عدالت قتل ہوا تھا۔ اس کے بعد سے بھارتی فورسز نے وہاں پر مظالم کی انتہا کر دی اور پیلٹ گن کا استعمال کیا گیا ہے اور آنسو گیس کے بے دریغ استعمال سے اب تک 169 افراد شہید ہو چکے ہیں جبکہ 20,626 سے زائد افراد زخمی ہو چکے ہیں۔ اور اس حوالے سے حریت رہنما بار بار انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنی ٹیموں کو متاثرہ علاقوں میں بھیجیں تاکہ وہ اعداد و شمار صحیح طور پر دنیا کے سامنے پیش کر سکیں اور بھارتی ریاستی دہشت گردی کو بھی بے نقاب کر سکیں۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام کشمیر اپ ڈیٹ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، ہمیں دیجیے اجازت۔ ریڈیو پاکستان کے نیٹ ورک سے کرنٹ افیئر چینل اسلام آباد ہے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ قومی اسمبلی کے اسپیکر نے کہا ہے کہ چین اور پاکستان کے تعلقات شاندار تعاون کے نئے دور میں داخل ہو گئے ہیں۔ چین نے اپنے شہریوں کو جامع سیکیورٹی فراہم کرنے پر پاکستان کی تعریف کی ہے۔ اقتصادی تعاون تنظیم کے سیکرٹری جنرل نے تنظیم کے رکن ممالک پر خطے میں تجارت بڑھانے کے لیے اپنی کوششیں دوگنا کرنے پر زور دیا ہے۔ روس نے شام سے اپنی فوجیں واپس بلانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اور اب کاروبار کی دنیا سے تبصرے، تجزیے اور خبریں۔ پروگرام ہے بزنس اپ ڈیٹ۔
ریڈیو پاکستان کا کرنٹ افیئرس چینل روزانہ صبح 7 بجے سے رات 12 بجے تک لمحہ بلمحہ بدلتی صورتحال پر رپورٹس، مذاکرے، انٹرویوز، حالات حاضرہ پر اپنے سامعین کو باخبر رکھنے کا اہم ذریعہ، اسلام آباد سے 1152 کلو ہرٹز پر، کراچی سے 639 کلو ہرٹز، لاہور سے 1332 کلو ہرٹز، پشاور سے 1260 کلو ہرٹز اور کوئٹہ سے 756 کلو ہرٹز پر ریڈیو پاکستان کا کرنٹ افیئرز چینل، صبح 7 بجے سے رات 12 بجے تک ریڈیو پاکستان، قوم کی آواز، ہر دم ہر لمحہ آپ کے ساتھ۔ ریڈیو پاکستان کا نیوز اینڈ کرنٹ افیئرز چینل آپ کے لیے پیش کرتا ہے مارننگ شو صبح بخیر پاکستان، روزانہ 8:10 سے 10 بجے تک، جس میں آپ سن سکتے ہیں اہم قومی اور بین الاقوامی خبریں اور ان پر تجزیے، ملک بھر سے ہمارے نمائندوں کی براہ راست رپورٹس۔
آج کا دن تاریخ کے آئینے میں سائنس اور ٹیکنالوجی کی خبریں، تجارتی دنیا کا حال، کھیل کے میدان سے تازہ ترین معلومات اور موسم کا حال۔
نیوز اینڈ کرنٹ افیئرز چینل آپ تک پاکستان اور دنیا بھر سے تازہ ترین معلومات پہنچانے کا سب سے بڑا ذریعہ۔
ریڈیو پاکستان، قوم کی آواز، ہر دم ہر لمحہ آپ کے ساتھ۔
السلام علیکم، پروگرام بزنس اپ ڈیٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ذوالفقار بیگ۔ پروگرام کے انچارج ہیں جاوید خان خٹک، کوارڈینیٹر ہیں مظہر جاوید، جبکہ اس پروگرام کو 4 چاند لگانے کے لیے ہمارے ٹیکنیکل معاونت فراہم کر رہے ہیں ظفر مسعود نیازی۔ جبکہ پروگرام کے نگرانے اعلی ہیں جاوید خان جدون۔ پروگرام سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم آپ کو، ہمارے ساتھ موجود ہوں گے یاسر نظر اوان جو کہ تجزیہ نگار ہیں، ان سے بھی ہم اپ ڈیٹ لیں گے اور چلتے ہیں ہم اپنے ٹاپکس کی طرف۔ اور پاکستان کی جو تجارت ہے اس کو اپ گریڈ کرنے کے لیے، اس معیشت کو مستحکم کرنے کے لیے موجودہ حکومت کی جو پالیسیز ہیں وہ رنگ لا رہی ہیں۔ آسٹریلیا اور پاکستان کے ساتھ ایک پیکٹ سائن ہونے جا رہا ہے، اس پر بھی ہم مفصل گفتگو کریں گے۔ اور پاکستان جو انرجی سیکٹر پہ جو انویسٹمنٹ یا جو ہمارے جو پروگرامز ہیں اس پر بھی ہم گفتگو کریں گے۔ اور ایران کے ساتھ پاکستان کا جو ٹریڈ کا جو والیوم ہے وہ بھی بڑھتا چلا نظر آ رہا ہے۔ یہ سیاسی اور جو پاکستان کی جو پولیٹیکل پوزیشن مستحکم ہونے کے بعد درآمدات اور برآمدات میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ امریکہ کے ساتھ جو ہمارا ویژن 2020 کے تحت جو ایگریمنٹ چل رہا ہے اس پر بھی ہم گفتگو کریں گے۔ پروگرام میں ہم اپنے ویلکم کرتے ہیں یاسر نظر اوان کو، ان سے ہم اپڈیٹ لیں گے۔ کیا کہنا چاہیں گے
جی بیگ صاحب؟ سب سے پہلے تو آپ کو بتائیں ملکی معیشت کے حوالے سے جو حکومت کی طرف سے اقدامات کیے گئے 2013 کا، اگر 2017 سے آپ موازنہ کریں تو آپ کو واضح تبدیلی نظر آئے گی، چاہے وہ انرجی سیکٹر ہو، ملک کے اندر معاشی صورتحال ہو یا جو اکنامک سروے جو ہے، اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے اب ہمیں جو صورتحال نظر آ رہی ہے تمام سیکٹر میں اب بہتری ہمیں دکھائی دے رہی ہے۔ اس کی ایک واضح مثال ہمیں یہ بھی نظر آ رہی ہے کہ بیرونی انویسٹر جو ہے وہ پاکستان میں آیا ہے، اور اس کے ساتھ دنیا کی جو پاکستانی تاریخ کی سب سے بڑی جو انویسٹمنٹ ہے وہ بھی بیگ صاحب پاکستان میں ہوئی ہے۔ تو ایل این جی سیکٹر کی اگر بات کریں یا ایل پی جی کی بات کریں، ملک میں پاکستان اس سیکٹر میں خاص طور پہ جو توانائی کا مسئلہ تھا، چاہے وہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا معاملہ ہو یا گیس کے بحران کا معاملہ ہو، حکومت نے خصوصی طور پہ اس پہ فوکس رکھا ہے۔ سب سے پہلے حکومت نے یہ وعدہ کیا تھا، دعویٰ کیا تھا 2013 میں کہ لوڈ شیڈنگ مکمل طور پہ ختم کر دی جائے گی۔ وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ 2018 شروع ہونے کو ہے، لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 1 سے 2 گھنٹوں تک رہ گیا ہے، اور جنوری فروری کے جو اگلا سال شروع ہوتے ہی لوڈ شیڈنگ مکمل طور پہ ختم ہو جائے گی۔ رہ جاتی ہے بات پیچھے گیس کے بحران کی یا جو ماضی میں ہم دیکھتے آ رہے ہیں، اس کے لیے حکومت نے دور راست پالیسی مرتب کی ہے جس کے لیے ایل این جی امپورٹ کی گئی ہے۔ ایل این جی امپورٹ کے بعد جو سی این جی سیکٹر ہے اس کو اس پہ کنورٹ کیا گیا ہے، گھریلو صارفین کے لیے جو گیس ہے اس کا اہتمام کیا گیا، انتظام کیا گیا ہے تاکہ ان کو جو مسائل ہیں وہ کم ہو سکیں۔ اسی طرح یہ بھی ہوتا تھا کہ دو سے تین سال پہلے آپ دیکھیں، بلکہ چار سال پہلے اگر پیچھے چلے جائیں تو تین تین ماہ کے لیے انڈسٹریاں ساری بند کر دی جاتی تھی۔ اب حکومت کی طرف سے یہ بھی کوشش کی گئی ہے کہ انڈسٹریز جو ہے ان کو بلا تعطیل
سیکٹر کو بھی
بلا تعطیل ان کو گیس کی فراہمی، بجلی کی فراہمی کی جا سکے تاکہ ملک کے اندر سے بے روزگاری کا بھی خاتمہ ہو۔ یہ اقدامات تھے جو حکومت کی طرف سے کیے گئے ہیں، اور اب ہمیں نظر آ رہا ہے کہ حکومت جو ایل پی جی جو ہے اس کو بھی امپورٹ کر رہی ہے، اور اس میں جو وقتاً فوقتاً ہم دیکھ رہے ہیں کہ جتنے بھی سیکٹر ہیں، چاہے وہ ہم ایل پی جی کی بات کریں، ایل این جی کی بات کریں، نیچرل گیس جو ہے اس کی بات کریں، ہر شعبے میں حکومت نے کام کیا ہے ملک کے اندر، اور اس کی وجہ سے جو بڑے بحران ہیں جس طرح توانائی کا مسئلہ تھا وہ اب تقریباً ختم ہو چکا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ امن و امان کی صورتحال بہتر ہوئی ہے تو معاشی صورتحال بھی بہتر ہوئی ہے۔ یہ ساری وعدے، یہ ساری کمٹمنٹ حکومت نے 2013 میں کی تھی، جس کے 2017 میں ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ مزید جو حکومت حکمت عملی اپنائی تھی 2013 میں 2017 کو اس کو آگے لے کے چل رہی ہے، وہ جب 2018 حکومت اپنی جو اقتدار کی مدت ہے وہ پوری کر لے گی تو اس وقت ہمیں واضح طور پہ نظر آ سکے گا، جب حکومت دوبارہ اگر یہی پارٹی سیاسی طور پہ الیکشن لڑنے کے لیے جاتی ہے تو اس وقت اپنے منشور میں بتا سکے گی کہ انہوں نے ملک کے اندر سے امن و امان کی جو صورتحال تھی اس کو بہتر کیا، توانائی کی جو صورتحال تھی اس میں واضح طور پہ تبدیلی لائی، بلکہ جو خاص طور پہ انرجی کا جو سب سے بڑا مسئلہ تھا وہ مکمل طور پہ حل کر دیا۔ تو یہ کمٹمنٹ ہوتی ہیں جو حکومت کی طرف سے کی جاتی ہیں، اور حکومت اس پہ اب تیزی سے آگے بھی بڑھ رہی ہے۔
ڈیفینیٹلی دیکھیں، جب تک جب انہوں نے اپنے منشور میں اعلان کیا تھا 2013 کے الیکشن کی جب پریپریشن ہو رہی تھی، تو ہر پولیٹیکل پارٹی نے اپنا ایک منشور لے کے آیا، اور مسلم لیگ نون کی قیادت کو یہ قیادت کرنے کا موقع ملا، اور جس انداز سے کوئی اگر درخت بھی اگر آپ لگاتے ہیں تو اس کو بھی تین سے چار سال لگتے ہیں اس کو گرو کرنے میں، انڈسٹری سیکٹر میں انویسٹ کرنا ہو یا بجلی کے پلانٹس لگانے ہو یا ایل این جی کے ٹرمینلز بنانے ہو، تو اس کے لیے تھوڑا سا ان کو بلڈ اپ کرنے کے لیے، ان کا انفراسٹرکچر کو ڈیولپ کرنے کے لیے پیسہ بھی چاہیے ہوتا ہے اور سرمایہ کاری بھی چاہیے ہوتی ہے۔ تو بڑی خوشائن بات ہے کہ سی پیک کے ساتھ ریلیٹڈ بہت سارے پروجیکٹ پاکستان میں نہ صرف مکمل ہوئے ہیں کہ بجلی کے بحران پر بھی قابو پانے کے لیے چائنا کی جو بڑی بڑی کمپنیز تھیں انرجی سیکٹر پہ جو چائنا پہ کام کر رہے تھے انہوں نے کافی اچیومنٹس حاصل کیے ہیں۔ پاکستان آئندہ آنے والے برسوں میں اللہ تعالیٰ کی بڑی عنایت سے نہ صرف بجلی میں خود کفیل ہوگا بلکہ بجلی فروخت کرنے کے قابل بھی ہو جائے گا۔ جہاں تک آپ نے ایل این جی کا ذکر کیا، ترکمانستان ایران جو گیس پروجیکٹ تھا اس پہ بھی کافی ورکنگ ہوئی، لیکن اس میں ہمارا ایک دوست ملک افغانستان اس میں کافی پرابلمز کریٹ کر رہا ہے، اس کی وجہ سے یہ پروجیکٹ تھوڑا سا ابھی کٹائی میں نظر آ رہا ہے۔ لیکن اس کے باوجود حکومت کی جو پالیسیز ہیں ان کا کریڈٹ ان کو جاتا ہے کہ جس انداز سے انہوں نے لوڈ شیڈنگ کے ایک بہت بڑے مسئلے پر قابو پایا، اور یہ بڑی خوشائن بات یہ ہے کہ اسی دور کے اندر یہ پروجیکٹس مکمل ہو جائیں گے۔ جہاں تک آپ نے یاسر نظر ذکر کیا نیکسٹ الیکشنز کے حوالے کا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ 2018 کا جو الیکشن ہوگا ہر پارٹی اسی بنیاد پر اپنے عوام کے پاس جائے گی، اپنے پروجیکٹس لے کر جائے گی کہ جس بنیاد پر وہ الیکٹ ہوئے تھے۔ ماسز کی جہاں تک ذکر کیا جائے تو کافی زیادہ انویسٹمنٹ بھی آئی ہے پاکستان کے اندر، روزگار کے مواقع بھی ملے ہیں، اور ابھی جو چائنا نے سی پیک کے اندر ایک نیا آئیڈیا پاکستان کی حکومت کو دیا ہے کہ آپ اپنی ٹرانسپورٹ پالیسی تشکیل دیں، تو اس کے حوالے سے میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ پاکستان کے اندر اگر ٹرانسپورٹ پالیسی بنتی ہے تو اس سے نہ صرف پاکستان کی جو ویکل انڈسٹری بوسٹ اپ کرے گی بلکہ اس سے ریلیونٹ جتنے بھی شعبے ہیں وہ بھی ترقی کریں گے۔ تو دنیا کے مختلف ممالک میں جانے کا اتفاق ہوا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ جب تک آپ انفراسٹرکچر نہیں ڈیولپ کریں گے، روڈز نہیں بنائیں گے، ڈیولپمنٹ نہیں کریں گے، اس وقت تک آپ ترقی کی وہ منازل طے نہیں کر سکتے۔
جی بالکل، جس طرح بیگ صاحب آپ نے ذکر کیا حکومتی اقدامات کے حوالے سے جو حکمت عملی اپنائی گئی تھی، اس حوالے سے اگر جس طرح میں پہلے بات کر رہا تھا کہ 2013 کے مقابلے میں 2017 کا پاکستان بالکل مختلف ہے، وہ مسائل جو 2013 میں درپیش تھے وہ اب تقریباً مکمل طور پہ اب خاتمے کے قریب ہیں، توانائی کی جس طرح ہم نے بات کی، اب تو حکومت اس قابل ہو چکی ہے کہ جو جس طرح ہم زرعی اجناس کی بات کریں، جس طرح حکومت نے آتے ہی اقدامات کیے کہ کسانوں کے لیے جو اصلاحات پالیسی ہے وہ لائی گئی، جو کسانوں کے لیے پیکج رکھا گیا، جس کی وجہ سے اس دفعہ گندم کی جو فصل ہے اس میں بھی ریکارڈ اضافہ ہوا ہے، چاول کی فصل میں ریکارڈ اضافہ ہوا ہے۔ نہ صرف اپنی ہم ضرورت اب پوری کر رہے ہیں، بیرون ملک بھی ہم بھیج رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ دیگر معاشی سیکٹر ہم بات کریں، جب پاک چین اقتصادی راہداری پہ کام اب جو شروع ہوا ہے، انڈسٹریل سیکٹر جو بننا شروع ہو گئے ہیں 24 کے قریب، جب پاک چین اقتصادی راہداری پہ انڈسٹریل زون بنیں گے، تو اس کے بعد آپ کو اس کے ثمرات ملنا نظر آئیں گے کہ کس طرح عام آدمی کو اس کی جو سہولیات ہیں وہ میسر آ رہی ہیں۔ اور یہ ساری چیزیں اسی چیز سے جڑی ہیں کہ حکومت کی جو حکمت عملی تھی جس کے تحت حکومت آگے بڑھی ہے، اگر اسی ریشو کے ساتھ، اسی کنسپٹ کے ساتھ حکومت اگر آگے بڑھتی ہے، اقدامات کرتی ہے اور جو جاری منصوبے ہیں ان کو مکمل کرتی ہے، تو 2018 میں یہ جو بڑے مسائل ہیں اس سے جو عوام جو ہیں مشکلات سے دو چار ماضی میں ہوا کرتے تھے، اب ان کی جان چھوٹ جائے گی۔ اور دوسرا، جس طرح ہم بات کر رہے ہیں، اپنے جو پہلا ہمارا ٹاپک تھا جس میں ہم ڈسکس کر رہے تھے، جو ایل پی جی امپورٹ کے حوالے سے، کیونکہ اس میں 61,753 میٹرک ٹن جو ہے امپورٹ کر رہا ہے، جو اس سال اگر ذکر کیا جائے 2017 کے جو پہلے چند ماہ ہیں اس کے اندر، تو اس کے ساتھ ساتھ جو ماضی میں تو صورتحال یہ ہوتی تھی کہ ملک کے اندر کوئی پالیسی ہمیں نظر نہیں آتی تھی، پالیسی ہوتی بھی تھی تو اس پہ امپلیمنٹ نہیں ہوتا تھا، اس کے ساتھ ساتھ جو منصوبے شروع ہوتے تھے وہ ادھورے چھوڑ دیے جاتے تھے، جو ادھورے منصوبے تھے وہ کئی کئی سال تاخیر کا شکار ہوتے تھے، ان کی جو کاسٹ تھی اس میں بھی اضافہ ہوتا تھا۔ اس میں اگر حکومت کی آپ کارکردگی کی بات کریں یا اس میں آپ مجموعی طور پہ دیکھیں، تو نہ صرف ایجوکیشن سیکٹر، ہیلتھ سیکٹر، انفراسٹرکچر جو ہے، سڑکوں کے جال کی بات کریں، ٹرانسپورٹ سسٹم جو ہے، ان ساری چیزوں کو حکومت نے بہتر کیا ہے۔ اور اب حکومت نے وی این 2025 جو اسی سلسلے میں متعارف کروا ہے کہ وی این 2025 کے تحت جو ہے حکومت آگے بڑھے، اور حکومت جو بڑے مسائل ہیں، چاہے وہ یہ حکومت ہو یا آنے والی کوئی بھی حکومت ہو، ان کو پالیسی دے کے جا رہی ہے کہ 2025 تک اس طرح اقدامات کرنے ہیں، تب جا کے ہمارے بڑے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ دوسرا، آپ نے یہ بھی نوٹ کیا ہوگا، پہلے ہمارے جو بیرونی ملک میں انویسٹر تھے یا تاجر موجود تھے، چاہے وہ پاکستانی تھے یا بیرونی انویسٹر تھے، وہ پاکستان آنے کی کوشش کیا، بلکہ ان کی خواہش ہوتی تھی کہ وہ پاکستان نہ ہی آئیں کسی طرح، کیونکہ زیادہ تر یہاں توانائی کے منصوبے مشکل، توانائی کے مسائل تھے، امن و امان کی صورتحال تھی۔ حکومت نے ان دونوں مسئلوں کو حل کیا، اب جو فارن انویسٹمنٹ ہے اس میں بھی اضافہ ہوا، بیرونی انویسٹر جو ہیں وہ تیزی سے پاکستان میں آ رہے ہیں، اور چائنا جیسا جو ہمارا قریبی پڑوسی ملک بھی ہے، دوست بھی ہے، اس کی طرف سے جو ریکارڈ انویسٹمنٹ ہے وہ بھی پاکستان میں کی گئی، اور اب یورپین ممالک کے جو انویسٹر ہیں ان کی توجہ کا محور بھی پاکستان ہے، کیونکہ پاکستان اب تیزی سے ترقی کی جو منزلیں ہیں وہ طے کر رہے ہیں۔ ایشیا ریجن میں آپ بات کی جائے تو ایشیا کے تمام ممالک کی نسبت پاکستان نے جس تیزی کے ساتھ، جس مشکلات کے باوجود ترقی کی ہے، مسائل سے چھٹکارا حاصل کیا ہے، تو پوری دنیا حیران ہے، نہ صرف ایشیا کے ممالک کی اب یہ توجہ کا محور ہے، بلکہ یورپین اور جو دیگر کنٹریز ہیں وہ بھی یہاں پر اپنی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں۔ اسی کی وجہ سے جو بڑے مسائل ہیں حل ہوئے ہیں، اور حل ہونے کے بعد اب بیرونی انویسٹمنٹ ہے وہ بھی ہمیں پاکستان میں آتی دکھائی دے رہی ہے۔ جہاں تک صرف جو انرجی سیکٹر کی بات کی جائے، تو 2013 میں جو لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ تھا وہ تقریباً 12 سے 14 گھنٹے تک بیگ صاحب آپ کو نظر آتا، دیہات میں تو اس سے بھی زیادہ تھا، لیکن شہری علاقوں میں لوگوں کی جو زندگی تھی وہ مشکل ہو چکی تھی۔ اسی طرح گیس کی لوڈ شیڈنگ کا جو دورانیہ آپ دیکھیں، ایک گھنٹے کے بعد تقریباً 2-3 گھنٹے کے لیے جو گیس تھی وہ مکمل طور پہ، اور رات کے اوقات میں یا شدید سردی میں جو نیچرل گیس تھی وہ مکمل طور پہ غائب ہوتی تھی، لیکن حکومت نے ایل این جی پالیسی بنائی، ایل این جی کے حوالے سے توانائی پالیسی مرتب کی، اور آتے ہی جو سابق وزیر اعظم نواز شریف ہیں ان کی طرف سے جو وزراء ہیں ان کو ٹاسک دیا گیا، 3-3 ماہ کی مدت دی گئی کہ اس کے اندر وہ حکمت عملی بنا کے اس پہ عمل درآمد کریں، اور سب سے زیادہ جو فوکس ہے جس پہ وہ خود مانیٹر کرتے رہے اور موجود رہے وہ توانائی کا شعبہ تھا، توانائی کا سیکٹر تھا، وزراء تھے، ان سے ایک وقتاً فقتاً وہ میٹنگ بھی کرتے تھے اور ان کی کارکردگی کا جائزہ بھی لیتے تھے، جس کی وجہ سے اب 2013 کے جو مسائل تھے اب 2017 میں مکمل طور پہ اب خاتمے کے قریب ہیں، اور توقع یہی کی جا رہی ہے ہیلتھ، ایجوکیشن اور جو دیگر سیکٹر میں اب جو چند مسائل رہ گئے ہیں حکومت ان کو بھی فوکس رکھے گی، اور تمام مسائل کے باوجود جو ہے حکومت اب آگے بڑھے گی۔
یاسر، ایک بریک لیتے ہیں، اور بریک کے بعد دوبارہ ہم پروگرام میں حاضر ہوں گے اور اسی سبجیکٹ پہ ہم بات کریں گے۔
ریڈیو پاکستان کے نیوز اینڈ کرنٹ افیئرز چینل سے آپ سنتے ہیں پروگرام نیا دن، پیر سے ہفتہ تک صبح 10:05 سے 11 بجے تک۔ اس پروگرام میں آپ سن سکتے ہیں دنیا میں رونما ہونے والے اہم واقعات، کراچی سے خیبر تک وطن عزیز کا حال و احوال، اور ملکی و بین الاقوامی امور کے ماہرین کے خصوصی تجزیے۔ آپ گھر میں ہیں یا سفر میں یا کر رہے ہیں کھیتوں میں کام، ریڈیو پاکستان قوم کی آواز ہر دم ہر لمحہ آپ کے ساتھ۔
دنیا بھر میں ہونے والے کھیلوں کے اہم مقابلے، کھیل کے میدان سے تازہ ترین خبریں، نامور کھلاڑیوں سے ملاقاتیں اور کھیلوں کی دنیا سے تعلق رکھنے والی وہ تمام خبریں جو آپ جاننا چاہتے ہیں، سنیے پروگرام اسپورٹس ورلڈ روزانہ 4:05 سے 5 تک صرف نیوز اینڈ کرنٹ افیئرز چینل ریڈیو پاکستان اسلام آباد سے۔ تو سننا مت بھولیے پروگرام اسپورٹس ورلڈ۔
ویلکم بیک، بزنس اپ ڈیٹ کے ساتھ ہم دوبارہ حاضر خدمت ہیں۔ یاسر نظروان، ابھی آپ ذکر کر رہے تھے انرجی سیکٹر میں کافی پاکستان نے اچیومنٹس حاصل کیے ہیں، ایران پاکستان ایران ٹریڈ کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ پاکستان حال ہی میں جو چاہ باغ میں جو بندرگاہ کا افتتاح ہوا، اس میں میر اصل خان بزنجو خاص طور پر ادھر گئے ہیں اور انہوں نے اس چیز پہ آمادگی کا اظہار کیا کہ خطے کے اندر جو تبدیلیاں ہیں اس کے ہم نہ صرف ہم نظر رکھے ہوئے ہیں بلکہ ہم ساتھ ساتھ اپنے پڑوسی ملکوں کے ساتھ تجارت کو بھی بڑھانے کے خواہش مند ہیں، اور اسی کا یہ ایک صلہ ہے کہ پاکستان پہلے ہمارے چیف آف آرمی سٹاف ایران کے دورے پر گئے، پھر اس کے بعد مختلف وفاقی وزراء نے بھی دورے کیے۔ تو یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے اقدامات سے نہ صرف خطے میں امن و امان بحال ہوگا بلکہ جو ٹریڈ ہے، جو تجارت ہے جس کے ذریعے ہم اپنی معیشت کو مستحکم کر سکتے ہیں، وہ بھی ماڈرن بنیادوں پر مستحکم ہوگی۔ اور جیسا کہ آپ خود بھی جانتے ہیں کہ گوادر پورٹ پہ پاکستان نے کافی انویسٹمنٹ کیا اور چائنا بھی خاص اس پہ نظر رکھے ہوئے، اور چائنا نے مختلف پروجیکٹس میں کافی انویسٹمنٹ بھی کیا، اور خاص طور پہ ٹرین کا جو سٹرکچر ہے اس کو بھی ڈیولپ کیا جا رہا ہے۔ تو ایران کے ساتھ جو پاکستان کے جو ٹریڈ ہے اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں یاسر؟
جی بیگ صاحب، جس طرح آپ ذکر کر رہے ہیں پاکستان اور ایران کے جو تجارتی تعلقات ہیں، کیونکہ آپس میں جو قربتیں ہیں وہ ماضی میں بھی تھی اور اس حکومت کے دور میں جو قربتیں ہیں وہ مزید بڑھی ہیں، معاشی صورتحال جو ہے وہ مزید بہتر ہوئی ہے، اور آپس میں جو کوارڈینیشن ہے دونوں ممالک کا مختلف شعبوں میں وہ بہتر ہوا ہے۔ اب پاکستان اور ایران کی تجارت کی بات کی جائے، آپس میں تعلقات کی بات کی جائے، تو ماضی کی نسبت ہم ایک دوسرے سے زیادہ قربتیں ہمیں مل گئی ہیں، اور اب جو خاص طور پہ اگر بات کی جائے توانائی کے سیکٹرز کے حوالے سے، دیگر شعبوں کے حوالے سے، دونوں ممالک ایک دوسرے کے ساتھ تعاون بھی کر رہے ہیں، اور جس طرح پاکستان تاجکستان اور ترکمانستان کی جو پائپ لائن کے حوالے سے جو بات چیت ہے اس پہ بھی اب ہمیں لگ رہا ہے کہ پیش رفت ہو سکتی ہے، اور اس پہ آگے چل کے اگر یہ منصوبہ شروع کیا جاتا ہے اور اس پہ جلدی اس کی تکمیل ہو جاتی ہے تو پاکستان میں جو توانائی کا مسئلہ ہے ماضی کی نسبت بالکل اب ختم ہوتا جا رہا ہے، اور مستقبل کے لیے بھی ہم جو حکمت عملی ہے وہ طے کر سکیں گے۔ جہاں تک بات کی جائے ایشیا کے ممالک کے حوالے سے، ایران کے تعلقات کے حوالے سے، ایران سے معاشی جو کوارڈینیشن ہے اور تجارت کے حوالے سے، تو دونوں ملکوں کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ ماضی کی نسبت ہمیں مضبوط اور پہلے سے زیادہ توانا دکھائی دیتے ہیں، ایک دوسرے سے جو معاشی صورتحال میں کوارڈینیشن جو ہے وہ بڑھ رہا ہے، نہ صرف ایران کے ساتھ بیگ صاحب بلکہ آسٹریلیا کی بات کریں، پاکستان اور آسٹریلیا کے ساتھ جو ایگریمنٹ ہیں وہ سائن ہو رہے ہیں، دونوں ممالک نے ایک دوسرے سے اب جو تعلقات مزید بڑھانے اور خاص طور پہ تجارتی جو کوارڈینیشن ہے تعلقات ہیں ان کو مزید وسعت دینے کا فیصلہ کیا ہے، اور دونوں ملک اس بات پہ ایگری ہیں کہ جو آپس میں کوارڈینیشن ہے اس کو مزید بڑھایا جائے گا، اور جو تعلقات ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو تجارت ہے اس کو بھی فروغ دیا جائے گا۔ اسی حوالے سے ہم یہ بھی بتائیں کہ جو ایشیا کے ممالک کی ہم بات کر رہے تھے، اسی طرح یورپین ممالک کی بات کریں، آسٹریلیا کی بات کریں، امریکہ کی بات کریں، یا برطانیہ یا جو دیگر ممالک ہیں، ان سے ہمارے تجارتی تعلقات جو ہیں بیگ صاحب وہ پہلے سے مضبوط اور آپس میں ایک دوسرے سے جو روابط ہیں وہ مزید بڑھ رہے ہیں، اور تجارت میں بھی جو نئے ایگریمنٹ ہیں وہ سائن ہو رہے ہیں۔ حکومت کی پہلی کوشش یہی رہی ہے کہ ملک کے اندر سے جو مسائل ہیں ان کو ختم کیا جائے، اور اب حکومت کی یہ دوسری جو بڑی کاوش ہے، اب بیرونی ممالک میں اپنے وفود بھی بھیجے جا رہے ہیں، وہاں سے کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ جو بیرونی منڈیاں ہیں ان کو سرچ کیا جائے اور ان منڈیوں کے تک جایا جائے جہاں سے پاکستان ان سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، پاکستان میں انویسٹر کو لایا جائے. اسی حوالے سے آسٹریلیا کے ساتھ بھی جو تعلقات کو بہتر بنانے کے ساتھ ساتھ جو تجارتی ایگریمنٹ ہیں وہ بھی ہمیں ہوتے دکھائی دے رہے ہیں. اس سے پہلے عرب ممالک کی بات کریں تو عرب ممالک سے بھی ہمارے تجارتی تعلقات ماضی کی نسبت مزید مضبوط ہوئے ہیں. تو جو بات ہم کر رہے تھے شروع میں کہ تجارتی تعلقات بہتر ہوئے ہیں، بیرونی انویسٹر پاکستان میں آ رہا ہے، تو یہ ساری صورتحال ہمیں بہتر ہوتی دکھائی دے رہی ہے. اور اب جو بڑا مسئلہ تھا معیشت کی صورتحال کے حوالے سے، اب وہ مسائل تقریباً ختم ہونے کو ہیں. جب پہلا بجٹ پیش کیا گیا تو آپ کو یاد ہوگا کہ یہ کہا جا رہا تھا کہ ملک کی خزانہ بالکل خالی ہے اور پاکستان کی جو بیرونی انویسٹر ہے یا پاکستان پہ جو اعتماد ان کا ہے مکمل طور پہ ایک قسم کا ہمیں لگ رہا تھا کہ ختم ہو چکا تھا. اب حکومت نے بیرونی انویسٹر کا، بیرونی ممالک کا پاکستان پہ اعتماد بھی بڑھا ہے، پاکستان میں انویسٹمنٹ بھی لے کے آئے ہیں، پاکستان کے اندر جو بند فیکٹریز ہیں ان کو بھی چلایا گیا ہے، انڈسٹریل سیکٹر کو دوبارہ سے اسی طرح ایکٹیو کیا گیا ہے جس کی وجہ سے بےروزگاری کی جو شرح ہے اس میں بھی کمی آئی ہے. تو یہ تمام کاوشیں جو حکومت کی طرف سے کی گئی ہیں اور کی جا رہی ہیں اس کی وجہ سے ملک کی معیشت جو ہے ذوالفقار بیگ صاحب وہ بہتری کی طرف آ رہی ہے.
ڈیفینیٹلی جب آپ مؤثر اقدامات کرتے ہیں جس طرح انرجی سیکٹر میں کافی پاکستان نے انویسٹمنٹ بھی کی ہے، اور جب بھی دنیا کے اندر کوئی بھی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے تو اس میں جو مین جو کردار ہوتا ہے وہ ان تین چار چیزوں پہ ڈپینڈ کرتا ہے. آپ کا روڈ انفراسٹرکچر بہت اچھا ہونا چاہیے. بہت سارے ممالک ہیں ان میں اگر آپ دیکھیں تو ان کی انڈسٹری نہیں ہے لیکن وہ روڈ سے اتنی زیادہ ارننگ حاصل کرتے ہیں کہ اس سے نہ صرف اپنے بجٹ کو سیٹ کرتے ہیں بلکہ کئی شہر بھی آباد ہوتے ہیں. جب موٹر وے بن رہا تھا پریویس جب سابق پرائم منسٹر نواز شریف نے جب پروجیکٹ شروع کیا تو بہت زیادہ اس وقت بھی اس کو کرٹیسزم کا شکار رہا یہ پروجیکٹ، لیکن اس کے بننے سے 7 نئے شہر آباد ہوئے اور ترقی کے ایک نئے دور کا آغاز ہوا. پھر انہوں نے بعد میں دوسرے اس کے ڈفرنٹ موٹر ویز پر بھی انہوں نے کام شروع کیا، اور اب 2019 تک پراپرلی ممکن ہے کہ پاکستان کے تمام جو تمام بڑے چھوٹے شہر ہیں ان کو انٹر لنک کر دیا جائے گا، ان کو جوڑ دیا جائے گا موٹر ویز کے ذریعے. انفراسٹرکچر جب مضبوط ہوگا، انویسٹمنٹ بھی زیادہ آئے گی، لوگوں کا جو لیونگ سٹینڈرڈ ہے وہ بھی اپ گریڈ ہوگا، روزگار کے مواقع بھی ملیں گے. اور جہاں تک سی پیک کا تعلق ہے تو اس پر بھی کافی گفتگو یا بات چیت ہوتی رہتی ہے مختلف سبجیکٹس پہ، اس پہ سیمینارز کا انعقاد بھی کیا جاتا ہے، لیکن اس کے جو دور راس ہیں وہ ہماری آئندہ آنے والی نسلوں کو حاصل ہوں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ مشترکہ مفادات کونسل کا جو اجلاس ہوا تھا، جو لاسٹ اجلاس تھا، اس کے میٹنگ منٹس میں یہ کہا گیا تھا کہ پاپولیشن پالیسی تشکیل دی جائے. تو یہ ان تمام ترقی کے وہ جو راستے ہیں ان کو یہ چیزیں جوڑیں گی کہ جب ہمارے ملک کے اندر پاپولیشن پالیسی انٹروڈیوس کرا دی جائے گی تو اس کے بعد سے پھر ہماری جو مردم شماری حال ہی میں جو ہوئی ہے اس کے نتائج بھی دور راست حاصل ہوں گے، بلکہ اس سے ہمیں اپنے شہروں کے اندر یہ ایلوکیشن کرنے میں آسانی ہوگی کہ کس شہر میں کس پروجیکٹ کو پرائرٹی کی بیس پر مکمل کرنا چاہیے یا کرنا چاہیے. نئے پروجیکٹس بھی لگیں گے جیسا کہ حکومت کی پالیسیز ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ موجودہ حکومت کی پالیسیز کے جو ثمرات ہیں وہ نہ صرف پاکستان کو حاصل ہو رہے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ملکی معیشت بھی مستحکم ہو رہی ہے، اور جو سیاسی شعور ہے وہ بھی لوگوں کے اندر بہت زیادہ مضبوط ہوا ہے. جی
جی بالکل، جس طرح بیگ صاحب آپ بات کر رہے ہیں معاشی صورتحال کے حوالے سے، ملک کے اندر جو اکنامک گروتھ ہوئی ہے اس حوالے سے، تو ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ حکومت کے جو بڑے مسائل تھے انہوں نے حل کرنے کے بعد اب حکومت کی کوشش یہی ہے کہ کسی طرح جو نئے منصوبے ہیں ان پہ کام کیا جائے، جو جاری منصوبے ہیں ان کو مکمل کیا جائے، بیرونی انویسٹر کو پاکستان میں لایا جائے، اور خاص طور پہ بات کی جائے چائنا کی طرف سے تو چائنا کی طرف سے اب جو پاکستانی گورنمنٹ ہے پاکستان کی طرف سے اقدامات کیے گئے ہیں کہ ملک کے اندر جو بینیفٹس ہیں ان کو بڑھایا جائے. اور خاص طور پہ پاکستان اور چائنا نے جو شنگائی فری ٹریڈ ایگریمنٹ کے حوالے سے بھی اب دونوں ملک ایک دوسرے سے مزید مواقع تلاش کر رہے ہیں، اور فری ٹریڈ ایگریمنٹ کے حوالے سے بھی بات چیت جو ہے وہ ہو رہی ہے. اور اس کے ساتھ ہم بات کریں ملک کے دیگر حوالوں سے، شنگائی کے جو اگر بات کی جائے شنگائی تنظیم کے حوالے سے، شنگائی کے ساتھ ساتھ ایشیا ریجن کی جو تنظیم ہے اور اس کے ساتھ جو تمام تنظیمیں ہیں ان کی طرف سے بھی پاکستان پہ اعتماد کا اظہار کیا گیا ہے. اب کیونکہ چائنا اور پاکستان کے ساتھ تعلقات ایک دوسرے سے مزید جو قربتیں بڑھ رہی ہیں، معاشی صورتحال بہتر ہو رہی ہے، اسی حوالے سے پاکستان اور چائنا جو شنگائی فری ٹریڈ ایگریمنٹ کے حوالے سے فری ٹریڈ جو زون ہے اس حوالے سے بھی بات چیت کر رہے ہیں، ساتھ نہ صرف چائنا بلکہ دیگر ممالک سے بھی پاکستان جو ہے اپنی تجارت کو فروغ دینے کے لیے فری ٹریڈ ایگریمنٹ جو ہے وہ سائن کرنے کی کوششیں کر رہا ہے تاکہ جو تجارت ہے اس کو فروغ دیا جا سکے، بیرونی ممالک کے جو وزٹ ہیں وہ کیے جا رہے ہیں اور آپس میں جو کوارڈینیشن ہے وہ بڑھایا جا رہا ہے۔ جہاں تک بات کی جائے بیرونی اداروں کی، بیرونی انویسٹر کی یا عالمی اداروں کی پاکستان کی کارکردگی کو سراہنے کے حوالے سے دیکھا جائے تو جتنے بھی بڑے ادارے ہیں ان کی طرف سے اس پہ حیرت کا بھی اظہار کیا گیا ہے کہ اتنی مشکل صورتحال کے باوجود پاکستان نے کس طرح ان چار سالوں میں جو اپنی مشکلات ہیں وہ حل کرنے میں کامیاب رہا، جو ٹارگیٹ تھے جو جی ڈی پیز کے گولز تھے ان کو پاکستان نے اچیو کیا، اسی طرح جو ملک کے اندر انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے حوالے سے جو کوششیں یا جو تہیہ حکومت نے 2013 میں کیا تھا وہ کس طرح پورا کر دیا، تو یہ عالمی ادارے بھی بڑی اس پہ اچھی رپورٹس دے رہے ہیں اور اسی وجہ سے جو عالمی رپورٹس آ رہی ہیں عالمی اداروں کی یا بیرونی انویسٹر کے حوالے سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب انٹرنیشنل سطح پہ پاکستان کی جو کارکردگی ہے اس کو سراہا جا رہا ہے تو بیرونی انویسٹر جو ہے اسی وجہ سے پاکستان میں اپنی انویسٹمنٹ بھی لا رہا ہے، بیرونی ممالک سے جو انویسٹر ہیں وہ پاکستان میں لا رہے ہیں۔ بیگ صاحب آپ کو بھی یاد ہوگا، آپ کے بھی کئی جاننے والے ہوں گے جو بیرون ملک اپنی انویسٹمنٹ لگا کے بیٹھے تھے، اب وہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، یہاں سے بزنس اپنے شروع کر رہے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ جو ہے سرمایہ یہاں لگایا جا سکے اور منافع بھی یہاں سے کمایا جا سکے، اور یہاں سے حکومت کی کوشش یہی ہے کہ جو بزنس کمیونٹی ہے ان کو زیادہ سے زیادہ جو ہے ان کی بہتر ان کی سروسز جو ہے ان کو دی جا سکے تاکہ ملک کے اندر جو بہتری کی صورتحال ہے وہ پیدا ہو سکے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں ماضی کی نسبت اب بہتر ہوتی دکھائی دے رہی ہیں اور توقع یہی کی جا رہی ہے کہ 2018 میں یہ مسائل بھی حل ہو جائیں گے۔
ڈیفینیٹلی کوئی بھی ملک ترقی کرتا ہے اگر آپ کو انرجی سیکٹر میں اچھی انویسٹمنٹ ہوگی، انرجی پر کے مسائل پر اگر ہم قابو پا لیتے ہیں تو یقیناً نہ صرف غیر ملکی آئیں گے اور بہت سارے اوورسیز پاکستانی جو کہ بیرون ممالک میں رہائش پذیر ہیں خطیر رقم بھی پاکستان میں بیچتے ہیں تو وہ بھی اپنی ان کے بھی اعتماد میں اضافہ ہوگا، وہ بھی اپنی انڈسٹری یا جو بھی انویسٹمنٹ یا کسی بھی شعبے میں وہ سرمایہ کاری کرنا کے خواہش مند ہے تو وہ یقیناً پاکستان کا وہ رخ کریں گے اور حکومت کی پالیسیوں کے جو ثمرات ہیں وہ بھی عوام کو جلد حاصل ہوں گے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہر شعبے میں ترقی کے جو ٹارگٹس ہیں اس کو اچیو کیا جا رہا ہے اور خاص طور پر میں ذکر کروں گا جنوری کے جو اینڈ کا جو مہینہ ہوگا اس میں بہت سارے پروجیکٹ مکمل ہو جائیں گے اور اس کو نہ صرف ان پروجیکٹس کو مکمل ہونے سے عوام کو ریلیف ملے گا اور سی پیک کے جو ریلیٹڈ جو سب پروجیکٹس ہیں ان کو بھی مکمل کرنے میں خاصی مدد بھی ملے گی۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سیکیورٹی ہمارے قانون نافذ کرنے والے جو ادارے ہیں ان کو بھی ان کی بھی تعریف قابل ستائش ہے، ان کے اقدامات قابل ستائش ہیں، ان کی وجہ سے آج پاکستان یہ ترقی کے منازل جو کہ وہ ہم حل کرنے کی جانب گامزن ہے اور ویژن 2025 جو کہ حکومت نے انٹروڈیوس کرایا اس پر بھی ہم عمل درآمد کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ پروگرام کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے، بزنس اپ ڈیٹ کے ساتھ تحت آپ کا میزبان ذوالفقار بیگ اور پروگرام انچارج تھے جاوید خان خٹک اور کوآرڈینیٹر تھے مظہر جاوید اور تکنیکی معاونت فراہم کی تھی ظفر مسعود نیازی اور نگران اعلیٰ تھے جاوید خان جدون۔